السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، چار سیشن ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ. آج کا پانچواں ہمارا شروع ہوگا لیسن، اور آج کا ٹاپک ہے حفاظت حدیث یا حفاظت حدیث کے قدرتی عوامل، یعنی وہ کیا فیکٹرز تھے، وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے قدرتی طور پر نیچرلی اللہ تعالی نے حدیث کی حفاظت کا انتظام کیا. جیسے کہ ہم نے پہلے دن بھی تھوڑی سی تاریخ پڑھی تھی، عام تاریخ اور مسلمانوں کی جو ہسٹری تھی وہ پڑھی تھی ہم نے. تھوڑا سا ہم اور پیچھے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے عرب کے حالات کیا تھے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور جاہلیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل ہی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ بہت سارے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکھنا پڑھنا وہ لوگ جانتے تھے، لیکن اس وقت سورسز اتنے زیادہ نہیں تھے. یعنی جو پیپر ہے وہ انقہ تھا، یعنی پیپر بہت کم تھا، یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، پیپر تھا لیکن بہت کم تعداد میں پیپر اس وقت اویلیبل تھا. اسی طرح سے جو انک ہوتی ہے تو اس زمانے میں انک بھی اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھی، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ موجود ہی نہیں تھی، تو چیزیں تھیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھی. اس بنا پر لکھنے پڑھنے کا کام اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہوتا تھا. اس وقت کے معاشرے میں جو دوسرے علاقے تھے وہاں جس طرح سے خواندگی تھی، یعنی تعلیم تھی لکھنا پڑھنا، اسی طرح سے عرب کے علاقوں میں بھی تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا قدرتی عوامل تھے جس کی بنا پر اللہ تعالی نے خود بخود ایسا انتظام کیا. صحابہ کرام کی اللہ کے رسول سے محبت آپ لوگوں نے دیکھی، ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ جو ابن مسعود ثقفی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ خود کہتے ہیں ابو سفیان سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ واللہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، روم کے بادشاہ کے پاس بھی میں گیا ہوں، لیکن جیسی الفت، جیسی محبت، جیسی تعظیم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے صحابہ میں دیکھی ہے، ایسی محبت اور ایسی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کے لیے اس کے پیروکاروں میں نہیں دیکھی. تو یہ محبت کا حال تھا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول سے. دوسری طرف ہم نے ایک عبیدہ تابعی جو تھے ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس اللہ کے رسول کا کوئی ایک بال موجود ہو. کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور چونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے تھے، تو اس بنا پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول کا کوئی بال ہوگا تو انہوں نے ان کو دے دیا تھا. تو وہ کہنے لگے تابعی کہ اللہ کے رسول کا ایک بال کا ہونا میرے پاس پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے. تب آپ خود سوچیں کہ جن کی محبت کا یہ عالم ہو، جن کی تعظیم اور جن جو لوگ اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے تھے ان کی یہ حالت ہو، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے اقوال، افعال اور آپ کے ارشادات کو محفوظ رکھنے میں کس توجہ سے کام نہ لیا ہوگا، ہے نا؟ ہم خود فیل کر سکتے ہیں اس بات کو. تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی محبت آج ہم کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم بورن مسلم ہیں، ہمیں اسلام گھر بیٹھے بٹھائے ملا ہے. انہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کو قبول کیا تھا، لہذا ان کی محبت بھی بالکل ہم سے جدا تھی. اب ہر قوم کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اس کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر قوم کی کچھ نہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں جس میں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں، ہے نا؟ جیسے کوئی قوم ہوتی ہے جو علوم و فنون میں، کوئی جن کا کلچر بہت اہم ہوتا ہے، کہیں پر کیلیگرافی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کوئی قومیں ہوتی ہیں جو بلڈنگز پر زیادہ توجہ دیتی ہیں اور نقش و نگار بناتی ہیں۔ عرب کی جو قوم تھی یا صحرائی علاقہ جو عرب تھا، عرب کا تھا، ان کے اندر حافظی کی قوت بہت زیادہ تھی، یہ گاڈ گفٹڈ تھا ان کو، اللہ کی طرف سے تھا، اصل میں اللہ کی طرف سے صلاحیت ان کو ملی تھی کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، اور اس بنا پر وہ اپنے نس بنا میں جو ان کا خاندانی جو علم ہے وہ یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنی گھوڑوں کی نسلوں کو بھی وہ یاد رکھتے تھے۔ اور عرب لوگوں کا جو حافظہ تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صلاحیت ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی، لیکن اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے ان کو صحیح ڈائریکشن، صحیح رخ نہیں مل رہا تھا، یعنی ان کے پاس چیزیں ایسی نہیں تھی، اس کوالٹی کی نہیں تھی، بہت ہی پور کوالٹی ان کے پاس موجود تھی جس میں وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کر رہے تھے۔ پھر ایک بات اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی ترقی کے لیے جب کوئی قومیں ترقی کرتی ہیں، جب کوئی نیشنز جو ہے عروج کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو معاش سے بے فکری ہو، یعنی جو کھانے پینے کی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ اس کو دو وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو، تو اگر وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ بیٹھ کر سکون سے کوئی ریسرچ زیادہ کر سکتا ہے، تحقیقات زیادہ کر سکتا ہے، انوینشنز کر سکتا ہے، اور آج کی ترقی یافتہ قوموں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے انوینشنز یا جو قومیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام میں بھی اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے ان کی جو صلاحیت تھی اور جو ان کے اندر دبی ہوئی تھی، جس کو صحیح ماحول نہیں مل رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو ایک ایسا ماحول ملا اور صحیح رخ مل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس صلاحیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ سب سے اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عرب کے حالات تھے، آپس میں جنگیں ان میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تھوڑی تھوڑی بات پر جو قبیلہ پرستی تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی اور وہ لوگ آپس میں ہی جنگ کرتے رہتے، آپس کے اختلافات بہت زیادہ تھے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ان لوگوں میں بہت زیادہ تھا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی پریشانی بہت زیادہ تھی، عرب کے صحرا میں یا ریگستان میں چونکہ کوئی چیز وافر مقدار میں گرو نہیں ہوتی تھی تو ان کو روٹی کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے عرب کی جاہلیت کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس وقت کی جاہلیت کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اتنے اشعار ملیں گے صرف روٹی کے لیے، کہ ایک روٹی کے لیے ان کو کئی محنت کر کے وہ روٹی ان کو حاصل ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت اناج کی ان کے پاس پیداوار اتنی وافر مقدار میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے یا جب کسی چیز کا سمجھے نا کہ ایک طرح سے جنون ہو جاتا ہے تو پھر انسان اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، چاہے وہ دولت کی خواہش ہو، چاہے وہ عزت کی خواہش ہو، چاہے پھر وہ کوئی نئی نئی چیزوں کو انوینٹ کرنے کی خواہش ہو، تو ان سب کی توجہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے رسول یعنی قرآن اور قرآن کے نازل ہونے والے پر، جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے اوپر ان کی توجہ مرکوز ہو گئی۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ایک تو ان کو صحیح رخ مل گیا، صحیح ڈائریکشن مل گیا، جو ان کو ذہنی غذا مل رہی تھی جو بہت پور قسم کی تھی ان کو وہ صحیح غذا ملنے لگی۔ دوسری بات، ان کو روٹی کی فکر سے لوگ آزاد ہو گئے، معاش کی بے فکری ہو گئی ان کو۔ اور تیسری بات جو سبھی ایک عام ہے کہ ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ان کا حافظہ جو قدرتی تھا، ان کا حافظہ جس کی بنا پر یہ فیکٹرز جو ہے یہ بنے سارے حدیث کو محفوظ رکھنے کے۔ قرآن کا جب قرآن نازل ہوتا جاتا تو یہی صحابہ کرام قرآن کے ایک ایک لفظ کو یاد کر لیتے تھے، ایک ایک لفظ کو، اس کو لکھ بھی لیا جاتا اور اس کو یاد بھی کر لیا جاتا. یہ بھی بات ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے 3 دن میں بھی قرآن یاد کیا، یعنی اتنی ان کی فوٹوجینک میموری تھی یا اتنی زیادہ ان کا حافظے میں تیزی تھی، حافظہ تیز تھا ان کا. اسی طرح سے جب اسلام کی آمد ہوئی تو اس کے صرف 15-20 سال بعد حالات کی کایا پلٹ گئی، حالات بالکل بدل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو شیر و شکر کر دیا، قبائل پرستی ختم ہو گئی، آپس میں اتفاق پیدا ہو گیا، جنگوں کا خاتمہ ہو گیا. دوسری طرف مال و دولت کا ایسا سمندر رت کی طرف امڑ آیا جس کی مثال عرب کے آسمان نے نہ پہلے دیکھی تھی اور نہ بعد میں دیکھی. کیسر و کسرا کے صدیوں کے جمع شدہ خزانے مدینہ میں اس طرح سے آ رہے تھے، اس کھجور کے تنے پر کھڑی ہوئی مسجد کی طرف، جیسے ایک سمندر یا طوفان آتا ہے. انہیں خزانے بہے چلے آ رہے تھے مدینہ کی جانب. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک قالین تھا جو کہ قالین بہار کے نام سے مشہور تھا، اور یہ کیسر جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے محل میں قالین بچھا ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ 60 گز چوڑا، 60 یارڈز چوڑا یہ قالین تھا، اور اس قالین پر جو نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ تارکشی سے نہیں تھے بلکہ سونے کے تاروں سے تھے، اور ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس قالین پر ایسا منظر پیش کیا گیا تھا، یعنی قالین کے اوپر ڈفرینٹ موسموں کو اس کے اوپر پیش کیا گیا تھا، الگ الگ موسم تھے جو قالین کے اندر ان بلٹ تھے، اور ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قالین جب پہنچا مدینہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کیے، تو ایک ایک ٹکڑے کی وجہ سے اس وقت ان لوگوں کے پاس ان کی جو مالیت ہو گئی تھی یا وہ لوگ مالک ہو گئے تھے، کروڑوں کے مالک ہو گئے تھے وہ لوگ، یعنی ایک ایک ٹکڑے کی قیمت اتنی زیادہ تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دولت کی کس طرح ریل پیل ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو گئے تھے، اور چونکہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ تھے تو دولت کے آنے کی وجہ سے ابھی ان کے اندر وہ برائیاں نہیں آئی تھیں جو دولت کے آنے کی وجہ سے عموماً آ جاتی ہیں. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رو پڑے تھے جب یہ سارا سامان پہنچا، خزانے کے خزانے جب پہنچے کیسر و کسرا کے، اور مال کے ڈھیر پر ڈھیر لگتے چلے گئے، تو ان دولت کے خزانوں کو دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور کہا تھا کہ جب کسی قوم کے پاس اس چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے یعنی دولت کی، تو پھر ان کے اندر دھیرے دھیرے برائیاں بھی آنے لگتی ہیں. اور یہ ہوا بعد میں 100 سال کے بعد، تقریباً یہی چیزیں ہوئیں کہ اس دولت کے ساتھ بہت ساری مسلمانوں کے اندر برائیاں بھی آئیں، لیکن ابھی نہیں. ابھی تو کیا تھا کہ اس دولت کے آنے کی وجہ سے وہ لوگ بے فکر ہو گئے، کمانے کی فکر سے آزاد ہو گئے، ان کو روٹی کے لیے تگدوڑ نہیں کرنی پڑتی تھی، انہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس خزانے کے خزانے آ رہے تھے. تو ان کا جو پورا وقت تھا وہ کہاں گزر رہا تھا؟ حدیث کے علم پر. حدیث کا علم حاصل کرنے پر ان کا پورا وقت گزر رہا تھا، اور ان لوگوں نے ان دولت کے خزانوں کو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ نہیں کیا صرف، بلکہ انہوں نے حدیث کے علم کے لیے بھی اس دولت کو خرچ کیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو کیسر و کسرا کا جو تاج تھا وہ اتنا ہیوی تھا، اتنا وزندار تھا، اتنے قیمتی پتھر اس میں جڑے ہوئے تھے کہ وہ بادشاہ کے سر پر نہیں پہنا جا سکتا تھا، اتنا بھاری تھا. اس کو پہننے کے لیے اس کو سونے کی زنجیروں میں لٹکایا گیا تھا، اور بادشاہ کی کرسی کے اوپر اس کو لٹکایا گیا تھا کہ بادشاہ آتا اور اس کے اندر اپنا سر ڈال دیا کرتا تھا، اتنا بھاری تھا. اور یہی تاج وہاں پر مسجد نبوی کے سامنے آ کر نیچے پڑا ہوا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب دولت آتی ہے تو اس کی وجہ سے معاشی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ ہم خود تصور کریں کہ آج ہم جو قالین کی بات کرتے ہیں، غالیچے کی بات کرتے ہیں، تو ہم کتنا وہ کرتے ہیں کہ ہینڈ نوٹڈ، اور جو ہے اگر کتنا بھی بنا ہوگا، کتنا بھی قیمتی ہوگا یا کتنا بھی مہنگا ہوگا، تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ریشم کا ہوگا، پیور سلک ہم جس کو کہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہینڈ میڈ کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، بہت مہنگے ہوتے ہیں قالین. لیکن یہ تو نہ مطلب ہینڈ میڈ کی بات ہی نہیں تھی، بلکہ بات کیا ہو رہی ہے اس کی قیمتی ہونے کی، کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہاں پر مسلمانوں کی دولت کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے یا کیا وہ سازگار ماحول ان کو ملا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کے علم میں اتنی ترقی کی کہ پوری توجہ ان کی، ان کا پورے 24 گھنٹے اسی علم کے سیکھنے اور سکھانے میں گزرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی بات، دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو گئے تھے، روٹی کے لیے ان کو تگ و دو نہیں کرنی پڑ رہی تھی، بھاگ بھاگ کے ان کو کمانے کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی کہ اب مجھے کمانا ہے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے. تو اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دولت کی وجہ سے وہ لوگ فارغ ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ میں کچھ خوراک کی کمی پڑی ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی مصر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ کچھ خوراک کی کمی پڑ گئی ہے، وہاں سے کچھ رسد مہیا کریں. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جواب میں جو خط لکھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اونٹوں کی ایسی قطار غلے سے لدی ہوئی آپ کو بھیجتا ہوں کہ جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ کی دم میرے ہاتھ میں ہوگی. اب آپ خود امیجن کریے کہ یہاں سے مصر کتنا دور ہے مدینہ سے، یعنی کتنی رسک کی فراوانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ معاشی فکر سے آزاد ہو گئے تھے. تو یہ ایک چیز تھی کہ سب سے پہلا جو فیکٹر تھا وہ کیا تھا کہ ان کو جاب کے لیے نکلنا نہیں پڑتا تھا گھر سے، وہ لوگ فارغ تھے، فری تھے، ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ پوری کی پوری طرح حدیث کے علم میں لگ گئے. دوسرا جو فیکٹر تھا وہ فیکٹر تھا کہ ان کا حافظہ. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو میموری ہوتی ہے یا جو انسان کا جو حافظہ، جو ذہن ہوتا ہے، تو اس کو جس کام میں جتنا زیادہ لگایا جائے وہ اس کام میں ماسٹر ہوتا چلا جاتا ہے. آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ہم جو بات کرتے ہیں، الگ الگ ڈفرینٹ فیلڈ ہے نا اس کی، چاہے آپ میڈیکل میں جانا چاہتی ہیں تو اس کی فیلڈ ہے، انجینئرنگ میں جانا چاہتی ہیں تو اس کی فیلڈس ہیں. اب اس فیلڈس میں جو ہے الگ الگ ڈفرینٹ، الگ الگ جو ہے اس میں لوگ ماسٹر کرتے ہیں کہ کوئی ایک فیلڈ چن لیتا ہے اپنے لیے، کوئی دوسری فیلڈ چن لیتا ہے اپنے لیے. ان انجینئرنگ میں بھی بہت سارے الگ الگ شعبے، الگ الگ ڈفرینٹ برانچز ہیں. تو جو جس فیلڈ میں جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس صلاحیت کو یا اس ہنر کو وہ اور زیادہ اپنے اندر گرو کرتا چلا جاتا ہے، اس فیلڈ میں وہ ماہر، ماسٹر بنتا چلا جاتا ہے، ہے نا؟ جیسے اب اگر اب ہم خواتین ہیں، چونکہ ہم اپنی ہی مثال لے لیں، کسی ہر ایک کے ہاتھ سے ایک جیسی بریانی نہیں بنتی. تو اس وجہ سے جو ہے یعنی جو چیز میں آپ ماسٹر ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پھر آپ اپنا یعنی ہنر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ بریانی بنانے میں ماسٹر ہیں، جیسے بریانی آپ بناتی ہیں 10 لوگوں کو آپ ترکیب بتائیں گے بریانی بنانے کی، تو وہ 10 لوگ کہیں گے کہ ہم نے بہت کوشش کی، جیسا آپ نے بنایا تھا ہم نے ویسے ہی بنایا جو آپ نے بتایا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ کی ویسی نہیں بنی. تو کوئی ایک شخص جس میں ماسٹر ہو جاتا ہے وہ اسی میں ماسٹر ہوتا چلا جاتا ہے، ماہر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے حدیث کا معاملہ ہوا کہ جب ان لوگوں کو سب طرح سے فراغت مل گئی، اور ان کا حافظہ تو تیز تھا ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی صلاحیت دی تھی عرب کے لوگوں کو کہ یہ حافظے میں بہت تیز تھے اپنے، تو اب ان کی ساری صلاحیتیں جب حدیث کو یاد کرنے میں لگ گئی، جس کی وجہ سے حدیثیں ان کو یاد رہنے لگیں یا حدیث پر انہوں نے کام کیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس ایک تو اس وقت کا ماحول، پھر ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر معاش کی فکر سے آزادی، اور پھر ساتھ میں اتنا تیز حافظہ، جیسے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو چیز ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یا پھر جتنی بھی آج جو لیٹسٹ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں الیکٹرانکس, یہ سب چیزیں پہلے زمانے میں موجود نہیں تھی. صرف اگر ہم موبائل کو ہی چھوڑتے ہیں اور اگر ہم ہمارے لینڈ لائن فون کی مثال لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب ہمارے پاس لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے اور اس میں ری ڈائل کا آپشن نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس میں میموری کا وہ ہوتا تھا کہ جس میں آپ نمبر فیڈ کر سکیں, تو آپ کو 10 لوگوں کے نمبر زبانی یاد رہتے تھے, ہے کہ نہیں؟ یہ تجربہ سب کو ہوا ہوگا کہ پہلے ہم کو اپنے جتنے جو ملنے جلنے والے ہیں, اپنے دوستوں کے, سب کے نمبر زبانی یاد تھے. ہمیں ڈائری میں دیکھنا نہیں پڑتا تھا, جن کا نمبر ہم زیادہ ڈائل کرتے ہیں ان کا نمبر ہم کو اتنی زیادہ اچھے سے یاد تھا. لیکن جیسے ہی موبائل فون آیا ہماری وہ نمبر یاد کرنے کی صلاحیت چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ موبائل میں آپ سرچ کرتے ہیں وہ نمبر فوراً آ جاتا ہے. اب آپ کو نمبرز نہیں یاد ہے, ایون آپ کو اپنا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا موبائل کا نمبر. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اپنی میموری کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنی وہ صلاحیت جو دماغی صلاحیت ہے اس کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں پیدل چلنے کا بہت رواج تھا کیونکہ سواریاں عام نہیں تھیں. دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ پیدل چلے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جو غزوہ تبوک جب پیش آیا تھا تو دو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, بلکہ دو سے زیادہ صحابہ کرام تھے جو آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ہم بھی اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کا انتظام نہیں ہے, اگر سواری ہوتی تو میں تمہیں لے لیتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سواری ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی تھی, بلکہ کئی لوگوں نے اس زمانے میں پیدل سفر کیا تھا. یعنی ایک اونٹ پر دو دو تین تین لوگ سوار تھے, یا کچھ لوگ کچھ دور پیدل چلتے اور پھر کچھ دور اونٹ پر سوار ہو جاتے تھے. تو جب انسان پیدل زیادہ چلتا ہے تو اس کو پیدل چلنے کی عادت تھی, لیکن اب جب سواریاں آ گئی, کار آ گئی, تو آپ دیکھیں کہ پیدل چلنے کی عادت چھوٹ گئی. اب ہم تھوڑی دور بھی جاتے ہیں تو ہماری سانس پھولنے لگتی ہے, ہم نہیں چل پاتے زیادہ دیر پیدل, بلکہ اسپیشل واک کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے نا. اب تو یہ معمول بن گیا ہے کہ ڈاکٹرز ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ روز واکنگ کی جائے, جس سے آپ کی صحت صحیح رہے. تو کیوں واکنگ کی ضرورت پیش ہے؟ کیونکہ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا, ہم واک نہیں کرتے, ہم سواریوں میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے ہیں. اسی طرح سے پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی چیز مسالہ پیسنے کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے جو وہ ہینڈ میڈ چیزیں تھیں وہ استعمال کی جاتی تھیں. موسل جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا, جو پتھر کی چکی ہوتی ہے اس سے آٹا پیسا جاتا تھا. لیکن اب گرائنڈر آ گیا تو کیا ہم پتھر پر پیستے ہیں آٹا یا چکی پر پیستے ہیں آٹا؟ نہیں نا. تو جیسے جیسے جو چیز آتی ہے پھر انسان کو پرانی چیزیں بھولتی چلی جاتی ہیں اور وہ نئی چیزوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام کی میموری میں اضافہ ہوا, یعنی ان کی جب وہ میموری انہوں نے اس فیلڈ میں لگائی حدیث کی فیلڈ میں, تو اس وجہ سے ان کی وہ صلاحیت بڑھتی چلی گئی, اور ان کی اس صلاحیت کے بڑھنے کی وجہ سے حدیثیں محفوظ ہوتی چلی گئیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو چیز تھی کہ سن کر یاد رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت لکھنے کے, کیونکہ منکرین حدیث کا جو اعتراض ہے وہ مسلم کی ایک حدیث لاتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, من کتب انی غیر القرآن شیئن فلیمحہ, کہ جس کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو وہ اس کو مٹا دے. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ پیپر اتنا موجود نہیں تھا, پیپر ان کا تھا, ٹھیک ہے, پیپرز کی کمی تھی. اور اس زمانے میں لوگ جو ہے اونٹ کی چوڑی ہڈیوں پر لکھا کرتے تھے, یا پھر کچھ لوگ پیپرز پر, کچھ تختیوں پر, کچھ پتھر کی تختیوں پر لکھا کرتے تھے. تو اب اللہ کے رسول نے کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ جو بھی اگر کوئی لکھ رہا ہے اس کو وہ مٹا دے. اور یہ بات آپ نے کیوں فرمائی تھی؟ تاکہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے, جیسے کہ پہلی کتابوں میں ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ تورات اور انجیل میں کون سا اللہ کا کلام ہے اور کون سا رسول کا کلام ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, سب مکس اپ کر دیا گیا ہے. تو اسی بات کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن اور حدیث کو ساتھ ساتھ نہ لکھو, کیونکہ دونوں بھی عربی زبان میں تھے اور دونوں بھی اللہ کے رسول کی زبان ہی سے ادا ہو رہے تھے. تو اس بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرآن اور حدیث کو ساتھ نہ لکھو، بلکہ جس نے قرآن کے ساتھ کچھ اور لکھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مٹا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث، اس سے صاف بات معلوم ہو رہی ہے کہ لکھنا اسی زمانے میں شروع ہو گیا تھا، یعنی وہ لوگ حدیثیں بھی لکھتے تھے، تو حدیثیں بھی وہ لوگ لکھتے تھے۔ یہ بات پہلی بات تو یہ ہم کو معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسی حدیث کو وجہ جواز بنا کر منکرین حدیث پورے حدیث کے ذخیرے کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ہی منع کیا تھا حدیثیں لکھنے کو، تو پھر اسی وجہ سے صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی نہیں، اور یہ 250 سال کے بعد لکھی گئیں جو بعد کے آنے والوں نے لکھی، لہٰذا حدیث کا پورا ذخیرہ ہی نعوذ باللہ بیکار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنے مطلب کی تو حدیث لے لی، وہ حدیث ان کو جھوٹی نہیں لگتی، وہ حدیث ان کو صحیح لگتی ہے، اور جو باقی دوسرے حدیثیں ہیں جن سے ان کے مقصد پر ضرب پڑتی ہے یا ان کے جو خواہشات نفس پر ضرب پڑتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ نہ لکھو بلکہ جس نے حدیث لکھا ہے ساتھ میں اس کو وہ مٹا دے، تب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم کیا کریں اگر نہ لکھیں؟ حدیث میں آتا ہے، فقلنا یا رسول اللہ فنتحدث عنک قال تحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار۔ آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے حدیث لکھنے کی ممانعت کر دی ہے، منع کر دیا ہے، تو اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ سے حدیث بیان بھی نہ کریں، یعنی زبانی بیان نہ کریں، آپ کی طرف منسوب کر کے زبان سے بھی نہ بیان کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کرو، حدیث زبانی تم بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو تو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کے اوپر وہ جان دیتے تھے، تو بھلا وہ کیسے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ گھڑتے نعوذ باللہ، اور خود جہنم میں ٹھکانہ بنا لیتے؟ جبکہ اللہ کے رسول کی یہ والی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہوں، یہ تواتر کے ساتھ موجود ہے، یعنی کئی صحابہ کرام نے اس کو کوٹ کیا ہے، اس حدیث کو، اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے اس حدیث کو، اور جو صحابہ کرام حدیثیں بیان کرتے تھے وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ تو آپ خود بولیں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوں کہ جس نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو بھلا وہ کیسے جھوٹ بول سکتے تھے؟ تو منکرین حدیث جو اعتراض کرتے ہیں کہ ایک تو صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی نہیں تھی، 250 سال بعد لکھی گئی، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود حدیثوں کو مٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مٹانے کا حکم دیا تھا لیکن بیان کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ لکھتے تھے، ہم تدوین حدیث میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو۔ لیکن بات بتانا یہاں مقصود ہے کہ ان کا حافظہ ہی اتنا تیز تھا کہ وہ لکھنے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کو ان کے حافظے میں ہر بات محفوظ رہتی تھی، وہ اس کو یاد رکھتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی جو فیکٹرز ہیں جو بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی اللہ کے رسول سے محبت، ان کو جو ہے معاش کی بے فکری، یعنی ان کو کھانے کے لیے کمانا نہیں پڑتا تھا، تیسری چیز ان کا حافظہ، اور پھر اس وقت کا ماحول۔ ٹھیک ہے، ماحول کیسا تھا؟ جیسے اگر ہم آج دیکھیں کہ آج ہم اپنے آپ سے ہم ان کا کمپیئر کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھلا اتنی حدیثیں کیسے ان کو یاد تھی۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں کوٹ کی، اور انہی پر منکرین حدیث کا سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا اتنی حدیثیں کیسے یاد رہ گئیں؟ تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے زمانے سے ان کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج ہم اپنے حافظے سے، اپنے دماغ سے ان کا موازنہ کرتے ہیں، ان کو اور اپنا کمپیریزن کرتے ہیں، تو ہم نہیں کمپیئر کر سکتے ان کو اور اپنے آپ کو۔ آج ہمارا ماحول بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اور اس وقت کا جو ماحول تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا۔ عرب یعنی صحرا کی خاموشی یا ریگستان کا سناٹا اور بیچ سمندر کی خاموشی، یہ بہت مشہور ہے، یہ بات، یہ جملہ مشہور ہے کہ صحرا کا سناٹا جیسے ہوتا ہے ویسا سناٹا کہیں نہیں ہوتا، اور بیچ سمندر کی جو خاموشی ہوتی ہے ویسی خاموشی بھی کہیں نہیں ہوتی۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ سمندر میں لہروں کا شور ہو سکتا ہے، ہو یا جہاز کی آواز آتی ہو، لیکن صحرا کا سناٹا تو بہت ہی مشہور ہے۔ تو اس وقت کے ہم جو حالات دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے وہیکلز نہیں تھے جس سے شور ہو رہا ہو، ہارن نہیں تھے، دوسری بات ایسی انسان نے اتنی ایسی چیزیں نہیں ایجاد کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا ذہن ڈفرینٹ چیزوں میں بڑھ جائے. آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان سے, اس وقت اتنی بالکل پن ڈراپ سائلنٹ خاموشی ہوتی تھی, صحرا کا سناٹا, کوئی دوسری مصروفیت نہیں. ان کے پاس نہ کوئی ٹی وی تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ موبائل فون تھا, نہ انٹر کام, نہ کمپیوٹر, نہ کچھ اور چیزیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی مصروفیت نہیں ان کو, ان کی مصروفیت ساری کی ساری قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ تھی. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں بس اس بات کی کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, اگر آپ نے اپنے لینڈ لائن کا کنیکشن نکال دیا ہے, اس کو بند کر دیا, آف کر دیا ہے, اب کسی کو ادھر سامنے والا کوئی فون کر رہا ہے آپ کو, جیسے آپ لینڈ لائن پر نہیں ملتے ہیں, وہ فوراً جو ہے کال موبائل پر کرے گا, ہے نا, ہے کہ نہیں. موبائل پر نہیں ملتے تو 10 لوگوں کو اڑوس پڑوس کو کال کر کے کہے کہ ہم فلاں کو کال کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہے, ایک چیز نہیں ہزاروں چیزیں ہمارے اوپر, یعنی مصروفیت کا اور ذہنی ٹینشنس یا ذہنی مصروفیت کا انبار ہمارے پاس لگا ہوا ہے. کیا فون نہیں اٹھاتے تو انٹر کام بچتا ہے, انٹر کام نہیں اٹھاتے ہیں تو موبائل بچتا ہے آپ کا. تو ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, ان کے حافظے سے ہم کو کوئی موازنہ ہے ہی نہیں ہمارے حافظے کا, کیونکہ ہم اتنے ڈسٹرب ہیں, اتنے ڈسٹریکشن آج ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے پاس سکون نام کی وہ چیز نہیں ہے جیسے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی. صحرا کی خاموشی, کوئی لغویات نہیں, کوئی ڈسٹربنس نہیں, تو ان کی پوری توجہ کس پر مرکوز ہو گئی تھی؟ حدیث کا علم حاصل کرنے پر, ٹھیک ہے نا. یہ ایک چیز ہوئی. اب اگر ہم آج ایک آیت بھی یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو آیت یاد کرنا مشکل ہو جاتی ہے, بلکہ اگر ہم چلیں الحمدللہ قرآن پھر بھی ہم حفظ کر لیتے ہیں بہت ساری صورتیں, لیکن حدیثوں کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اللہ کے رسول سے محبت ایسی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو وہ لوگ یاد رکھنا چاہتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کا احتیاط ایسا تھا کہ اگر کوئی وہ اللہ کے رسول سے کوئی حدیث بیان کرتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے, اور کوئی ایک لفظ میں ان کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا تھا یا فلاں لفظ استعمال کیا تھا, تو وہاں پر بھی وہ ضرور کہتے تھے کہ او کما قال, کہ شاید ایسا کہا تھا اللہ کے رسول نے, یعنی اس لفظ کو بھی وہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرتے تھے اس میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے جب انسان کے لیے آسانی ہو, اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے تو ہم جو ہے ہر چیز کمپیوٹر کے تھرو کر رہے ہیں, لکھنا کم ہو گیا, ٹائپنگ زیادہ ہو گئی ہے نا. اسی طرح سے پہلے الگ کچھ چیزیں تھیں, اب کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں. تو اس زمانے میں بھی کیا تھا کہ قلم اور دوات تھی, جیسے کہ آج ہی اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کو کوئی کہے کہ آپ انک میں ڈبو کر لکھیں, آپ یہ پین سے نہ لکھیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا بیوقوفی ہے نا, بیوقوفی ہم کہیں گے اس کو, کہ جب اتنے اچھے اچھے پینس اویلیبل ہیں جس میں انک ڈلی ہوئی اور آپ کو انک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر انک میں ڈبو کر پین سے لکھنا کتنا مشکل ہے. ایک بار آپ ٹرائی کریے گا پلیز ذرا, کہ کوئی آپ اپنی جو ٹوتھ پک لیجیے اور ٹوتھ پک کو تھوڑا سا سامنے سے کٹ کریے اور اس کو انک میں ڈبو کر لکھیے, دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے لکھنے میں, کہ بار بار آپ کو انک میں ڈبونا پڑتا ہے وہ اسٹک کو. تو یہ تکلیف دہ کام ہے نا, ابھی ہمارے لیے تکلیف دہ کام ہے کیونکہ ہمارے سامنے آسان چیزیں آ گئی ہیں جس سے ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کے پاس اس وقت جو ہے جو ان کا ماحول تھا, جو ان کو چیزیں درکار تھی, اس حساب سے ان کو جو ماحول ملا وہ ایسا ماحول ملا جو حدیثیں یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ صحیح ماحول تھا. تو اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حدیث کو یاد کرنے میں اتنا احتیاط کیا اور ایسی حدیثیں یاد کی کہ جس کی مثال دینے سے آج ہسٹری جو ہے وہ قاصر ہے, یعنی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسے صحابہ اکرام نے احادیث کو حفظ کیا تھا, جیسے صحابہ اکرام نے حدیثوں کو یاد کرنے کا اہتمام کیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتوحات پر فتوحات ہو رہی تھی, ملک کے ملک جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے تھے, دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی, ان کو مالی پریشانی نہیں تھی, ان کا حافظہ خود تیز تھا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم مجھ سے حدیثیں بیان کرو, اس میں کوئی حرج نہیں, تو یہ والی حدیث سے آپ خود دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا جو جذبہ شوق تھا وہ کتنا بڑھ گیا ہوگا. کہ آپ نے لکھنے کو تو منع کر دیا تھا شروع میں, لیکن یہ بھی جو ہے کچھ دن شروع میں ممانعت تھی, کہ شروع میں منع کیا تھا کہ جب لوگ سمجھ جائیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. تو اس وقت جب حدیث اور قرآن کا فرق ان کو سمجھ میں آ گیا, جب تک آپ نے منع کیا, اس کے بعد تو آپ نے خود جو ہے لکھنے کا اہتمام کیا اور لکھنے کے بارے میں کہا صحابہ اکرام کو، وہ ہم تدوین حدیث میں دیکھیں گے، کیونکہ آج منکرین حدیث کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں۔ پھر ہم دیکھتے کہ لکھنے کو وہ لوگ بہت مایوب سمجھتے تھے، اس زمانے میں حفظ کرنا زیادہ اہم تھا۔ ایک اور بات آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں اعراب یعنی نقطے نہیں لگے ہوئے تھے، نقطے اور اعراب نہیں تھے، حرکات نہیں تھی الفاظ پر، اگر وہ لوگ لکھتے بھی تھے تو اس کے اوپر اعراب نہیں لگاتے تھے، تاکہ اس بات کو مایوب سمجھا جاتا تھا کہ یعنی ہم کو کہ اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ ہم جملے کو سمجھ کر پڑھنا لیں گے، اس طرح سے ان کا ذہن تھا۔ اب ان کے حافظے میں تیز ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کے گھوڑوں کی نسلیں تک یاد رکھتے تھے اور ان کو ہر چیز زبانی یاد کرنے کی عادت تھی۔ عرب کے بدوؤں میں یہ بات مشہور تھی اور وہ لوگ یہ جملہ چلتے پھرتے یہ جملہ کہا کرتے تھے، اور یہ فقرہ ان کے یہاں بہت عام اور مشہور تھا، اور اس فقرے سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ وہ کہتے تھے وہ لوگ، حرف فی تاموری کا خیر من اشرد فی کتبک، کہ دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی 10 باتوں سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ ان کے یہاں کیسی باتیں مشہور تھیں، کہ حافظے پر وہ لوگ زیادہ زور دیتے تھے اور لکھنے کو وہ لوگ مایوب سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مشہور شاعر کہتا ہے، لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حوى الصدر، علم وہ نہیں جو کتابوں میں درج ہے، نہیں ہے علم لیکن صرف وہی جو سینوں میں محفوظ ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے، استودع العلم ترسن فدیعہ وبئس المستودع العلم قراطیس، جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا اس نے اسے ضائع کیا، علم کے بدترین مدفن کاغذ ہیں۔ سمجھے آپ لوگ یہ شعر، کہ جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا اس نے اس کو ضائع کر دیا، کیونکہ علم کے بدترین مدفن کاغذ ہیں۔ مدفن جہاں چیز کو دفن کیا جاتا ہے، بریڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کتابوں میں محفوظ کرنے کی وجہ سے، یہ لکھ کر رکھنے کی وجہ سے، ایسا سمجھے کہ آپ نے الفاظ کو دفن کر دیا ہے، اس سے آپ جو ہے ان کے حافظے کا یا حفظ کرنے کی صلاحیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ پھر ایک اور شاعر کہتا ہے، علم مئی یا حیث ما یمم تو احملہ بطنی و آہو لہو لا بطنی صندوقہ، میرا علم میرے ساتھ ہے جہاں چاہے اٹھائے لیے جاتا ہوں، میرا باطن اس علم کا محافظ ہے نہ کہ شکر میں صندوق۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو علم یاد ہوگا، آپ کو ہر چیز حفظ ہوگی، یاد ہوگی، تو آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو ایکسٹمپور اسپیچ جو ہوتی ہے، یا اچانک کہا جاتا ہے کہ اچھا کوئی بھی ٹاپک پر آپ تقریر کریں، تو ہر کوئی کیا جواب دیتا ہے، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہم نہیں بول سکتے کچھ، آپ نے پہلے بولنا تھا ہم کو، تو ہم اس ٹاپک پر تیاری کر کر آتے تھے، تو لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر علم یاد رہے گا، باتیں دلوں میں محفوظ رہے گی، دماغ میں محفوظ رہے گی، تو آپ کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت، کوئی بھی ٹاپک پر آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ کو علم آپ کے اندر ہے۔ تو یہی ان کا حال تھا، عرب لوگوں کا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، ان کنت فی البیت کان العلم منہ مائیہ اذا کنت فی السوق کان العلم فی السوق، اگر گھر میں رہتا ہوں تو علم میرے ساتھ رہتا ہے، جب بازار میں ہوتا ہوں تو میرا علم بھی بازار میں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں کے اس کو بیگز نہیں لے جانے پڑتے، علم اگر سینوں میں محفوظ ہے تو کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کے پاس وہ محفوظ ہی رہے گا۔ آج آپ دیکھیں ذرا کہ اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایک شعر سنائیے، اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ فلاں فلاں ٹاپک پر سنائیے، یاد آئے گا ہمیں کوئی شعر؟ اور چلیں شعر کی مطلب یہ نہیں، شعر بھی نہیں ہم سنا سکتے، اگر میں پوری نظم کا کہہ دوں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ پوری نظم کسی کو یاد ہو، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو پوری نظم یاد ہوگی یا پورے اشعار یاد ہوں گے۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے وہ 300 اشعار والی نظم سنا دیا کرتی تھی، 300 اشعار کی غزلیں ان کو یاد رہتی تھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اتنا ان کا حافظہ تیز تھا۔ تو ابھی ہم شعر کہیں بھلا تو ہم سنا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، کہیں گے بھی اگر شعر تو اس کو آگے پیچھے کر دیں گے، صحیح نہیں سنائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور مشہور واقعہ امام غزالی کے بارے میں آتا ہے. امام غزالی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کئی سال کی محنت اور مشقت کے بعد علم حاصل کر کے واپس اپنے ملک جا رہے تھے, تو انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا فقہ کا, حدیث کا, تفسیر کا, بہت سر انہوں نے بہت علم سیکھنے میں بہت وقت لگایا اپنا. تو یہ جب واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس پورا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کتابوں کا. تو جس قافلے کے ساتھ یہ واپس جا رہے تھے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اب امام غزالی کی کتابیں بھی اس میں تھیں. یہ گئے اس کے پاس, جو لوٹنے والے لوگ تھے ان کے سردار کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ بھائی یہ کتابوں سے تمہیں کیا سروکار, تمہارے تو کسی کام نہیں آنے والی ہیں یہ, اور یہ میری کئی سال کی محنت کا ثمرہ ہے, میں نے کئی سال لگا کر اس علم کو حاصل کیا ہے, لہٰذا میری کتابیں تم مجھے واپس کر دو. جو میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں اتنی محنت سے, اتنی سال کی محنت سے جو علم حاصل کیا ہے, تم یہ مجھے واپس کر دو, تمہیں ویسے بھی کتابوں سے کیا ملے گا. تو اس شخص نے جواب دیا, جو ڈاکوؤں کا سردار تھا کہا جاتا ہے, اس نے جو جواب دیا تو امام غزالی اس کی بات کو سوچنے پر مجبور ہو کر انہوں نے تمام اپنی وہ چیزیں بدل لیں. اس شخص نے جواب دیا کہ تم نے یہ کیسا علم حاصل کیا ہے, تم نے یہ کیسی محنت کی ہے کہ تمہارا علم چوری بھی ہو سکتا ہے اور چور اس کو لے جا سکتے ہیں. علم تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی چور چرا نہ سکے, کوئی اسے چھین نہ سکے, کوئی اسے تمہارے پاس سے ہٹا نہ سکے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کوئی چوری کیسے نہیں کرے گا, کیسے چوری نہیں ہوتی ہے, جب وہ ہمارے دل میں ہو, جب ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو, دل اور دماغ میں محفوظ ہو تو کوئی چور اسے چرا نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ یہ بات امام غزالی کو اتنی کلک ہوئی کہ انہوں نے اس کے بعد جتنا جو علم تھا اس کو پورا یاد کیا اور اس کے بعد ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی. امام ابن تیمیہ کے بھی بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قید کر دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا کئی سال تک, پہلے تو وہ لوگ ان کو چیزیں دیتے رہے, اگر ان کو کچھ لکھنا ہوتا تو قلم اور دوات اور پیپر ان کو دے دیا جاتا. بعد میں کہا جاتا ہے کہ قلم اور دوات بھی چھین لی گئی ان سے, اب بالکل فری تھے وہ, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس مشغولیت, نہ لکھ سکتے تھے نہ کچھ تبلیغ کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا علم یا میرا جو قرآن ہے وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے, اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کے پاس محفوظ رہے گی, جو حفظ کے ذریعے محفوظ رہے گی, کوئی اس کو نہیں لے سکتا. تو یہ ان کا حافظہ ہوا کرتا تھا. صحابہ اکرام بھی جو ہے یہ بھی اسپیشل لوگ تھے, ہر کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اس طرح سے ہر کسی کی فوٹوجینک میموری نہیں ہوتی, ہر ایک کے بارے میں ہم دعویٰ بھی نہیں کر رہے تھے کہ سارے ہی صحابہ ایسے تھے اور سارے ہی صحابہ یاد رکھنے والے تھے, نہیں, کچھ صحابہ لیکن ایسے تھے کہ جن کو چیزیں یاد رہ جاتی تھیں. آج بھی آپ دیکھیں مثال ہمارے سامنے ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک, ہم میں سے سبھی نے ان کا سنا ہوگا, جو قرآن کا حوالہ اور جو حدیث کے والیوم کا حوالہ وہ دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کیا ہے, دیکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کا حافظہ اتنا تیز ہوتا ہے, ہم تو ایک بھی حدیث کی بک کا حوالہ یاد نہ رکھ سکیں. زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں یاد رہ جائے تو صرف اتنا یاد رہے کہ بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے, لیکن ہم والیوم نمبر, اس میں حدیث نمبر, اس میں جس باب کے تحت وہ حدیث آ رہی ہے, وہ سب ہمیں یاد رکھنا بہت مشکل ہے. تو ہم اپنی میموری, اپنے حافظے کا جو موازنہ ہے, ہم صحابہ کرام سے نہیں کر سکتے. تو آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی میموری دے جیسی ڈاکٹر ذاکر نائک کی, جیسے صحابہ کرام کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے زیادہ جو اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں, اور خصوصاً مستشرقین بھی, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا اتنی حدیثیں کیسے یاد تھیں, کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حالانکہ یہ بہت بعد میں آئے, خیبر جس وقت فتح ہوا یعنی 7th ہجری میں یہ تشریف لائے تھے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں اسلام لے کر حاضر ہوا تو اس وقت میری عمر 30 سال کے قریب تھی, لیکن میں بھوک کے مارے نڈھال ہو جاتا, پریشان رہتا, لیکن میں نے معاش کی فکر نہیں کی اور نہ کبھی کسی سے کھانا مانگا, اور میں صرف حدیث کے لیے اللہ کے رسول کے دروازے پر یعنی اصحاب صفہ میں پڑا رہتا. کئی بار میں بے ہوش ہو کے گرا, اور وہ مشہور واقعہ آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے وہ اتنے پریشان تھے دو تین دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، یہ شروع شروع کی بات ہے، اور یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کا کوئی گھر وغیرہ الگ سے نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کچھ قرآن کے بارے میں، کہ یہی مجھے جو ہے کہہ دیں گے کہ چلو آج میرے ساتھ کھانا کھانے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. عمر گزرے، ان سے کہا، وہ انہوں نے بھی قرآن کا مطلب بتایا کچھ الفاظ کا اور چلے گئے. جب اللہ کے رسول وہاں آئے تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کا رسول، اللہ کے رسول. تب آپ نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ. آپ نے گھر کے اندر پوچھوایا کہ کچھ ہے کھانے پینے کو، اندر سے جواب آیا کہ ہاں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہے جو کسی کے یہاں سے تحفے میں آیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہی لے آؤ. اب جیسے یہ دودھ کا پیالہ لینے گئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اور میں بہت پریشان ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، جو دل میں تھا وہ بول دیا، یعنی خود ہی اپنے بارے میں سنا رہی ہے حدیث، وہ خود ہی سناتے ہیں اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھوک سے پریشان تھا، اب میں نے سوچا کہ لو اب اور اصحاب صفہ کو بلا لیا گیا، اب اصحاب صفہ کے سامنے مطلب مجھے کہاں ملے گا، اتنے سارے تو وہ لوگ ہیں اور ایک پیالے دودھ میں کیا ہوگا، اور اللہ کے رسول مجھے ہی ان کو بلانے بھیجیں گے. اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا، انہوں نے مجھے ہی بلانے کے لیے بھیجا اور مجھے ہی کہا کہ ان کو سرو کرو دودھ، اور میں نے ہی ان کو سرو کیا، اور میں اپنے دل کے اندر ہی اندر جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو گیا، ناراض سا ہو گیا کہ بھوک تو مجھے لگی تھی اور سارے اصحاب صفہ کو یہ مل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دودھ میں اتنی برکت دے دی کہ تمام اصحاب صفہ نے وہ دودھ پیا. اس کے بعد پیالہ جب میرے پاس آیا تو وہ ویسے کے ویسے ہی بھرا ہوا تھا. جب میں نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تب اللہ کے رسول نے اس کے بعد اس میں سے دودھ پیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے علم کے لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے معاش کی فکر نہیں کی، انصار اور مہاجرین بازار چلے جاتے یا اپنے کھجوروں کے باغات میں چلے جاتے، لیکن میں وہیں اللہ کے رسول کے دروازے پر پڑا رہتا تاکہ اللہ کے رسول سے ہر بات سیکھ سکوں. تو انہوں نے جو ہے اور خود سے ساری حدیثیں نہیں سنی تھی انہوں نے اللہ کے رسول سے، بلکہ بہت ساری احادیث انہوں نے دوسرے صحابہ سے بھی لی تھی. تو ان کو یہ احادیث یاد تھی. جب ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے یعنی آپ کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہیں، تو انہوں نے خود اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس کو روزانہ دہرا لیتا ہوں، جب تک روز رات میں میں حدیث کو دہرا نہیں لیتا میں سوتا نہیں ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے ایک بار یاد کر لی تھی اس کو پھر ہمیشہ یاد رہا، ان کو اس کو ہمیشہ یاد رکھا نہیں، بلکہ وہ یاد رکھتے تھے حدیثیں، لیکن اس کو یاد رکھنے کا اہتمام بھی کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی کوئی آیت یا سورت یاد کرتے ہیں تو ہم بعد میں اس کو دہراتے نہیں ہیں، جس کی بنا پر وہ ہمیں بھول جاتی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ اگر احادیث کو یا قرآن کو بھی انہوں نے یاد کیا تھا تو قرآن رات میں تہجد میں وہ پڑھا کرتے تھے بڑی بڑی سورتیں، جس کی وجہ سے قرآن ان کو یاد رہتا، بھولتے نہیں تھے. اور اسی طرح سے احادیث کا بھی وہ لوگ ریویژن کر لیا کرتے تھے، روز دہرا لیتے تھے احادیث کو تاکہ احادیث ان کو یاد رہیں. تو یہ ان کا حافظہ تھا، یہ ان کی زبانی عادت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو زبان سے یاد کرنا اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے. پھر اب ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ کتاب کی وجہ سے زیادہ بہتر ہے یاد رکھنا یا جو کسی سے سن کر یاد رکھنا زیادہ بہتر ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسا زیادہ بہتر ہے، کتاب سے پڑھ کر زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھا جا سکتا ہے یا کسی سے سن کر زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھا جا سکتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے سن کر زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھا جا سکتا ہے نا. تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی سن کر یاد رکھنے کو زیادہ پریفر کرتے تھے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ہم مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس نے انگلش ابھی سیکھی ہے، اب وہ انگلش اس نے کتابوں سے پڑھ کر سیکھی ہے، کسی سے سن کر نہیں سیکھی. اب اس کے سامنے آتا ہے لکھا ہوا انگلش کے الفاظ آتے ہیں پی یو ٹی پٹ، تو وہ پی یو ٹی پٹ پڑھے گا ہو سکتا ہے، اور بی یو ٹی بٹ وہ یہ اس طرح سے پڑھے گا یا نہیں آپ بتائیں، کیونکہ اس نے کسی سے سنا نہیں ہے. ہم بھی جو پی یو ٹی پٹ کہتے ہیں اور بی یو ٹی بٹ کہتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، جب پی یو ٹی پٹ ہے تو بی یو ٹی بٹ کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی سے سنا ہے اس کو اس طرح سے. اپنے ٹیچرز سے اور ہمارے ٹیچرز نے ان کے ٹیچرز سے, تو سن کر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پڑھا کہ پی یو ٹی پٹ ہے لیکن بی یو ٹی بٹ ہے. اسی طرح سے نالج ہم پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ نالج اور نائف کی جو اسپیلنگ ہے وہ کے کے ساتھ آتی ہے, لیکن ہم کے کو سائلنٹ کر دیتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں کے کو. تو ہم نالج کو این سے پڑھتے ہیں اور نائف کو این سے پڑھتے ہیں, جبکہ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ کتاب سے پڑھ کر یاد رکھیں گے تو اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے, یعنی زیادہ چانسز ہے غلطی کے ہونے کے. لیکن اگر آپ کسی سے سن کر یاد رکھتے ہیں اور سنا ہوا بھی ہے اور لکھا ہوا بھی ہے آپ کے پاس, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ کو دی جاتی ہے محدثین کے زمانے کی, کہ کہا جاتا ہے کہ محدثین جب یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے صحابہ کرام سے, تو جو محدثین کی محفل اور مجلس ہوا کرتی تھی, تو اس محفل اور مجلس میں جو اسٹوڈینٹس ہوتے تھے, تو جب وہ پین سے لکھتے تھے, انک میں ڈبو کر پین کو, قلم کو انک میں ڈبو کر وہ لکھتے تھے, تو چونکہ اس زمانے میں جو قلم ہوتی تھی وہ وڈن قلم ہوتی تھی, لکڑی کی ہوتی تھی, اس کو تراش کر وہ ایسی نوک بناتے تھے اور اس کو دوات میں یعنی انک میں ڈبوتے اور لکھتے تھے. تو اس اسٹوڈنٹ سے حدیث نہیں لی جاتی تھی جس اسٹوڈنٹ کی پین لکھتے وقت آواز کرے, کیونکہ پیپر بھی ہماری طرح تو پیپر نہیں ہوتا تھا, موٹا پیپر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو اب اگر وہ اپنی قلم سے اس پیپر پر لکھتا اور لکھتے لکھتے آواز آ رہی ہوتی, تو ایسے اسٹوڈنٹ کی حدیث دوسرے لوگ نہیں لیتے تھے. کیوں نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس نے لکھتے وقت جب اس کی پین آواز کر رہی تھی, تو ہو سکتا ہے اس نے استاد کی آواز غور سے نہ سنی ہو, اور ہو سکتا ہے اس نے غور سے نہ سننے کی بنا پر اس کو کچھ اور یاد رہ گیا ہو, کیونکہ اس زمانے میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے. اب اگر کوئی جیم سے کوئی نام لکھنا ہے اور ہا سے کوئی نام لکھنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اگر نقطے نہ لگائے گئے ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جیم ہے یا ہا ہے؟ جو الفابیٹ ہوتے ہیں, آپ کو اگر عربی کے تھوڑے سے الفابیٹ یاد ہوں, تو جیم اور ہا سیم طریقے سے لکھا جاتا ہے. نقطوں کی وجہ سے ہم اس میں فرق کرتے ہیں کہ جیم کے اندر اگر ایک نقطہ ہے تو وہ جیم ہے, اور اگر ہا کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہا ہے, ہے نا؟ لیکن نقطے ہے ہی نہیں. اب آپ کیسے پڑھیں گے کہ اب ایک نام ہے حنان, ایک نام ہے جنان, اور ایک نام ہے حیان, اور ایک نام ہے حبان. اب سب کو لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اگر نقطے نہ لگائے جائیں تو. اب آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو جب اسٹوڈنٹ سے دوبارہ حدیث سنی جاتی, استاد اسٹوڈنٹ سے حدیث سنتا کہ میں نے کون سی حدیث تمہیں ابھی لکھوائی اور پڑھائی ہے, وہ پڑھ کر سناؤ, تو اسٹوڈنٹ اپنی بک میں دیکھ کر اگر پڑھ بھی لیتا حدیث, تو اگر اس نے غور سے نہیں سنا تھا تو وہ غلطی کر سکتا تھا. تو اسی لیے حدیث کا جب علم حاصل کرتے تھے اسٹوڈنٹ, محدثین کرام, تابعین یا تبع تابعین, تو اسٹوڈنٹ سے حدیثیں سنتے بھی تھے, کہ کیونکہ کہیں یہ کوئی لفظ غلط نہ بول جائے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی بہت بڑی غلطی بن سکتی ہے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ مکھی کی جگہ پھر آپ اس کو ہاتھی بنا دیں, اور اس کی مثال آپ بہت ہی مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں درس میں ضرور سنی ہوگی, کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن کا نام عمیر تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے. تو ایک دن وہ چڑیا نظر نہیں آئی ان کے پاس, اور اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ چڑیا کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس بنا پر یا کسی بنا پر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا, یعنی تمہاری چڑیا کہاں گئی, آج تمہارے پاس نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو نغیر عربی میں چڑیا کو کہتے ہیں. تو نغیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ نون کا نقطہ ہے, غین کا نقطہ ہے, اور نیچے یا کے دو نقطے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ ایک کوئی صاحب تھے محدثین میں سے, جنہوں نے کسی سے سن کر حدیثیں یاد نہیں کی تھی, انہوں نے صرف کتابوں سے پڑھی تھی, بہت عرصے کے بعد کی بات ہے یہ. جب انہوں نے کتابوں سے پڑھ کر حدیثیں یاد کی, اور جب وہ دوسرے لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے اور حدیث سنا رہے تھے, تو انہوں نے اسی حدیث کو اس طرح سے پڑھا, کیونکہ نقطے تو نہیں تھے, کہ یا ابا عمیر ما فعلن بعیر. بعیر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ بعیر اونٹ کو کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا جائے گا دونوں سیم طریقے سے, یعنی لکھنے میں کوئی پرابلم, یعنی لکھنے میں وہ نہیں ہوگا کہ بعیر اور جیسے मैं ट्राई करती हूँ यहाँ लिखने का बोर्ड पर। अच्छा नहीं आ रहा है ये इसके साथ। नहीं लिखा जा रहा है फिलहाल यहाँ बोर्ड पर। तो बईर और नुगैर लिखा एक ही जैसे जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने में अगर आपको नुक्ते मालूम ना और आपने किसी से सुना ना हो तो आप उसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग हाफिजे पर और सुनकर याद करने पर ज्यादा जोर देते थे, जिसकी वजह से उनको बातें सही याद होती थी या कोई भी चीज ज्यादा अच्छे तरीके से वो लोग याद रख सकते थे। तो ये हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अहादीस को याद रखा गया या सहाबे कराम ने अहादीस को याद रखा। और इसी बिना पर हम देखते हैं कि उनका हाफिजा तेज था जिसकी वजह से सहाबे कराम को हदीसें याद रहीं। तो अगर मुनकरीन हदीस की एतराज उठाते भी हैं कि सहाबे कराम के जमाने में अहादीस तो लिखी ही नहीं गई तो लिहाजा अहादीस कैसे महफूज रहीं, तो ठीक है कुछ हद तक सही भी बात है कि लिखी नहीं गई, हर एक ने नहीं लिखा, ज्यादातर लोगों ने सुनकर याद रखा लेकिन कुछ लोगों ने लिखा भी। कहा जाता है कि उनका हाफिजा इतना तेज हुआ करता था कि जब मुहद्दिसीन इकराम की मजलिस में एक स्टूडेंट को किसी मुहद्दिस ने कहा कि मेरे फुला कमरे में जाओ और फुला अलमारी में फुला नंबर की किताब जो कि ये किताब के बाजू रखी हुई है और उस किताब की जिल्द का नंबर ये है, वो वॉल्यूम लेकर आओ और उसके सफ़ा फिला फिला पर ये हदीस लिखी हुई है। जब वो उनके स्टूडेंट गए तो वो हैरान रह गए कि उन्होंने जो बात कही थी वो किताब वहीं पर रखी हुई मिली, यानी उसी तरीके से, और जो सफ़ा उन्होंने कहा था उसी सफ़े पर वो हदीस लिखी हुई थी। तो वो इतना हैरान हुए और पूछे कि आपको ये बात कैसे याद रही। तो वो मुहद्दिस कहने लगे कि हालांकि इन किताबों को 20 साल से मैंने हाथ नहीं लगाया है, लेकिन जब पहली बार हदीस का इल्म हासिल किया था और इसको लिखा था तो जब से मुझे याद है कि हाँ ये हदीस मैंने फिला फिला वॉल्यूम में इस जगह लिखी थी। तो आप देख रहे हैं उनके हाफिजे का हाल कि कितना बेहतरीन उनका हाफिजा था। तो इससे हमें मालूम होता है कि उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी अपने हाफिजे पर, और उस हाफिजे की वजह से अहादीस जो है वो महफूज रहीं। हाँ, बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पर उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में हदीस को कंपाइल किया गया, वो हम तदवीन हदीस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अब तक तो जुबानी याद थी उन लोगों को हदीसें 100 साल तक, और कुछ लोगों ने लिखकर भी रखने का एहतमाम किया था। हदीस के एक मशहूर इमाम है जिनका नाम जोहरी है, इमाम जोहरी, आपने सुना होगा शायद इनका नाम, बहुत ही मशहूर इमाम गुजरे हैं ये हदीस के, बहुत सारी इनको अहादीस याद थी, अरब के ही रहने वाले थे, अरबी उन नस्ल थे। इनके बारे में आता है कि इनका हाफिजा इतना तेज था कि ये कहते हैं कि मैं जब बाजार से गुजरता हूं तो अपने कानों को बंद कर लेता हूं इस अंदेशे से कि उनमें कोई फहश बात दाखिल ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह की कसम मेरे कान में कोई बात अब तक ऐसी दाखिल नहीं हुई जिसे मैं भूल गया हूं। तसव्वुर करें जरा कि बाजार से गुजरते वक्त ये अपने कानों को बंद कर लेते थे। क्यों बंद कर लेते थे? इस वजह से कि ये कहते हैं कि जब मेरे कान कोई बात एक बार सुन लेते हैं तो फिर मैं उसे भूलता नहीं हूं, तो बाजार की कोई फहश बात मेरे कानों में ना चली जाए और वो मेरे जहन में महफूज रह जाए, इसलिए बाजार में जाते हुए मैं अपने कान बंद कर लेता हूं। इसी तरह शाबी, ये भी एक बहुत ही मशहूर हदीस के इमाम गुजरे हैं, इमाम शाबी इनका नाम है, शीन एन बे, ये वो कहते हैं मा कतब तो सौदा फी बैदा व मस्ताद तो हदीसा मिनन निस्यान, मैंने कभी स्याही से सफेदी पर कुछ नहीं लिखा और न किसी शख्स की गुफ्तगु मैंने कभी भूलने के बाद दोहराई। स्याही से सफेदी पर कुछ नहीं लिखा, यानी इंक से इन्होंने सफ़े पर कभी कुछ नहीं लिखा, वाइट पेज पर, और ना ही किसी शख्स की बात मुझे दोहराना पड़ा दोबारा भूलने की वजह से, यानी जब मैंने किसी शख्स की बात एक दफा सुन ली तो मैंने उसको हमेशा याद रखा, मैंने भूला नहीं, इतना हाफिजा तेज था माशाल्लाह। پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی ذہن بہت ہی تیز تھا، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 300 اشعار کی نظمیں ان کو یاد تھیں اور بیٹھے بیٹھے سنا دیا کرتی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ مینٹل میتھس میں تو یہ اتنی ماہر تھیں۔ آج ہم مینٹل میتھس کی بہت فکر کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے، اور اگر بچوں کے مینٹل میتھس کا ایگزام ہو تو ہم بہت پریشان رہتے کہ کیسے ہوگا۔ تو مینٹل میتھس کے جو مسائل ہوتے تھے اس زمانے میں، جو وراثت کے، کہا جاتا ہے کہ منٹوں میں حل کر دیا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے مسائل کا حل پوچھنے آتے اور یہ بتا دیا کرتی تھیں، اتنا ان کا حافظہ تیز تھا۔ یعنی مرد تو مرد تھے ہی حافظے میں تیز، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں، اتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کو آپ نے خود اسپیشل دعا بھی دی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیث کا علم دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، انہیں کچھ کتابوں کو درست کر رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے، تو کہیں بازو میں ہی دوسری طرف کوئی شخص ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا، 70 اشعار کا قصیدہ۔ اب کچھ لوگ اس محفل سے اٹھ کر بعد میں ابن عباس کی محفل میں آئے، اور کچھ اشعار پر وہ لوگ تبصرہ کرنے لگے کہ فلاں شخص نے جو ابھی قصیدہ پڑھا ہے اس کے یہ اشعار ایسے اور ایسے تھے، یہ ایسا اور ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اس کے اشعار ایسے نہیں، ایسے اور ایسے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ نے تو نہیں سنا، آپ تو اس مجلس میں نہیں بیٹھے تھے، آپ کو کیسے معلوم؟ کہنے لگے میں ایک کان سے سن رہا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ دو کام کرنا، یعنی ہم کچھ کبھی کبھی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کوئی چیز سن بھی لیتے ہیں، یا کبھی ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کچھ سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو بس ایسے ہی سننا، برائے سننا کہیں گے ہم جس کو، کہ انہوں نے بس سن لیا ایسے ہی لاپرواہی سے۔ کہنے لگے کہ میں نے وہ تمام اشعار سنے اور مجھے یاد ہو گئے، حالانکہ میں خاص سن نہیں رہا تھا، میں اپنا کام کر رہا تھا، لیکن وہ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے اس قصیدے کی آواز۔ تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور یقین نہیں آیا ان کو، کہنے لگے اگر تم کہو تو ابھی سنا دو 70 کے 70 اشعار۔ انہوں نے کہا سنائیے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے وہ پورے 70 اشعار کا قصیدہ پڑھ کے سنا دیا۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ یہ ان کی میموری تھی، کہ خاص سنا بھی نہیں، اس مجلس میں بھی نہیں بیٹھے، اپنا کام کر رہے تھے، اور اپنے کام کے دوران ان اشعار کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی، اور وہ اشعار انہوں نے یاد کر لیے۔ 70 اشعار معمولی نہیں ہوتے، 70، لیکن انہوں نے یاد کر لیے۔ تو یہ تھا ان کا حافظہ، یہ تھی ان کی میموری۔ تو پھر آپ بتائیں کہ جب وہ اشعار اتنا یاد رکھتے تھے تو حدیثوں کو یاد نہیں رکھا ہوگا انہوں نے، جو اللہ کے رسول کے الفاظ تھے، جن کے اوپر اپنی وہ جانیں قربان کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی کو مکہ والوں نے پکڑ کر لے کر چلے گئے، اور ان کے جان کے در پہ ہو گئے، ان کو تکلیفیں دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے یا امیہ بن خلف نے اپنا جوتا یا پیر ان کی پیشانی پر رکھا اور مسل دیا، اور کہنے لگا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد ہو؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی تڑپ کر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو وہ جو آتے ہیں نا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، تو یہ جملہ ہی نہیں تھا صرف، یہ ان کی دلی محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو لوگ اپنی نسلوں کو یاد رکھتے تھے، جو لوگ اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو یاد رکھتے تھے، جو جاہلی شعرا کے اشعار کو یاد رکھتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی احادیث کو کیسے نہ یاد رکھا ہوگا؟ کیسے ان کے دل کے اندر وہ حدیثیں پیوست ہوں گی؟ کتنا کچھ انہوں نے اہتمام نہ کیا ہوگا ان حدیثوں کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا، اور پھر اس کو آگے پہنچاتے وقت احتیاط۔ تو صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، ہم اپنے ایمان کو اور ان کے ایمان کو اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے ہم۔ ان کی محبت کچھ اور ہی تھی اللہ کے رسول سے۔ تو انہوں نے اس طرح سے احادیث کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا۔ تو کتنی چیزیں ان کے لیے، کیا کیا فیکٹرز ہوئے تھے کہ اس وقت کا ماحول، ان کو صحیح ڈائریکشن ملنا، جو پور غذا ان کو مل رہی تھی ان سب کو ختم کر کے اللہ کے رسول نے ان کا رخ کس طرف موڑ دیا، کہ جو وہ جاہلی اشعار میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر فخر جتانا، نسب پر فخر کرنا، اور شعر و شاعری میں زلفوں کی اور حسن کی باتیں، تو اسلام نے کیا کیا کہ ان سب چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، کہ یہ چیزوں کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھے کردار کا مالک بننا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب ان تمام بیکار کے کاموں سے ان کی دلچسپیاں ہٹ گئیں، ختم ہو گئی، تو ان کی ساری توجہ کس پر مرکوز ہو گئی؟ حدیث کا علم حاصل کرنے پر، حدیث کے بارے میں جاننے پر، حدیث کو یاد رکھنے پر، قرآن کو یاد رکھنے پر۔ اور قرآن اور حدیث ہی ان کا محور بن گئے، اسی پر انہوں نے تمام محنت کی، اپنا پورا سب کچھ اس پر لگا دیا، اپنا وقت بھی، اپنا مال بھی، سب کچھ انہوں نے قرآن اور حدیث کے علم پر لگایا۔ تو یہ جو چیز تھی کہ ایک تو ماحول، پھر ان کو صحیح غذا کا میسر آنا، دوسری چیز معاش کی فکر سے آزاد ہو جانا، روٹی کی ان کو فکر نہیں رہی تھی، تیسری چیز مال و دولت کی فراوانی، چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں ان کا حافظہ۔ تو یہ اس وقت کا جو ماحول تھا، جو پن ڈراپ سائلنٹ سناٹا ہوا کرتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کی دھوپ ہوا کرتی تھی اور میں اس کڑی دھوپ میں اپنے گھر سے نکل جاتا، جبکہ میں ابھی بچہ ہی تھا، یعنی 12-13 سال کے نوجوان تھے وہ۔ جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا، یعنی زیادہ بڑا نہیں تھا، میں دوپہر کی دھوپ میں نکل جاتا اور جا کر صحابی کے دروازے پر بیٹھ جاتا، ڈور نہیں نوک کرتے تھے، دروازہ کھولنے کے لیے نہیں کہتے تھے، دوپہر میں جا کر بیٹھ جاتا، دھوپ مجھ پر آتی رہتی، میں اپنے کپڑے سے یا اپنے ہاتھ سے دھوپ سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا اور اس کا سایہ کرتا، اور انتظار کرتا کہ کب صحابی گھر کے اندر سے نکلیں گے تاکہ میں ان سے اللہ کے رسول کی حدیث پوچھوں۔ پھر جب صحابی باہر نکلتے، مجھ سے کہتے، اے ابن ام میں رسول، یعنی اے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ یہاں کیوں آئے، آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا۔ تو ابن عباس کہتے کہ میں ان سے کہتا کہ علم سیکھنے کے لیے آیا جاتا ہے، سکھانے کے لیے کسی کو بلایا نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا حال تھا، حالانکہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے، کتنی اہمیت ہوگی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے گھر پر جاتے تھے اور دھوپ کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہم آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو عرب کا صحرا کی جو دھوپ ہوتی ہے، تو اس زمانے کی آپ خاموشی کو ذرا تصور میں لائیں۔ ہم اپنے ہی ممالک میں دیکھیں کہ مئی کی دوپہریں جو ہے وہ کیسی ہوتی ہیں، کتنا سناٹا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ تو صحرا کی خاموشی تھی اور صحرا کی دھوپ تھی۔ تو اس پرسکون اور اس خاموشی والے ماحول میں حدیث کو یاد رکھنا یا یاد کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اور پھر جب اپنی توجہ کا مرکز کوئی ایک چیز بن جائے، تو پھر وہ چیز میں انسان اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے احادیث کو محفوظ کیا گیا۔ اب جو منکرین حدیث ایک حدیث کو وجہ جواز بنا کر اس کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور سنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مٹا دے، تو اصل میں یہ بات اللہ کے رسول نے اس لیے فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ قرآن اور حدیث خلط ملت ہو جائے، گڑمڑ ہو جائے، مل جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے شروع میں قرآن اور حدیث کو نہ ملانے کے خطرے کی وجہ سے آپ نے منع کر دیا تھا کہ یہ دونوں مل نہ جائے، اس میں صرف قرآن لکھو، حدیث نہ لکھو۔ لیکن آپ نے اس کی پرمیشن دی تھی کہ تم مجھ سے حدیث انی ولا حرج، تم مجھ سے بیان کرو حدیثیں، تم مجھ سے زبانی بیان کر سکتے ہو منسوب کر کے حدیثیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ دوسری والی حدیث منکرین حدیث کو نہیں ملتی، یہ والی حدیث نہیں لاتے ہیں وہ، ہاں وہ پہلی والی حدیث لا لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا چاہیے کہ جب تم حدیث کا ہی انکار کر رہے ہو تو پھر تم وہ حدیث بھی کیوں مان رہے ہو؟ اپنی بات منوانے کے لیے تو حدیث کا ہی سہارا لے رہے ہو اور پھر بعد میں حدیث کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہو، تو پھر لگتا ہے نا کہ کچھ ہے جس کو یہ بات، جس چیز کو یہ چھپانا چاہتے ہیں۔ تب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، اور صحابہ کرام نے جتنی خدمات انجام دی ہیں حدیث کے لیے اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم تھوڑی تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور عربی ٹیکسٹ کے ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عربی ٹیکسٹ کے ساتھ یاد رکھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً حدیث کا علم، اور محدثین تو آج رہے ہی نہیں. ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کو محدث بناتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر محمود احمد غازی، یہ عالم دین تھے بہت بڑے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کچھ دروس لیے تھے حدیث کے علم کے اوپر خواتین کے لیے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً پورے ملک سے 300 خواتین نے حصہ لیا تھا ان دروس میں. تو انہوں نے جب حدیث کے علم پر بات کی تو کہا جاتا ہے کہ اسی حدیث کے علم کے دوران، ان لیکچرز کے دوران، کئی خواتین نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور محدث بنائیں گی، یا ان کو حدیث کا علم حاصل کروائیں گی، اور خود بھی حدیث کا علم حاصل کریں گی انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث بہت زیادہ ضروری ہے، بغیر حدیث کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. تو لہذا حدیث کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، احادیث کو کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ حد تک ہم کو یاد کرنا بھی ضروری ہے. اگر ہم پوری احادیث نہیں یاد کر سکتے تو کم از کم ہم کچھ احادیث تو ضرور یاد کریں، تاکہ کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم ہے، جو حدیث ہے، وہ ہمیں یاد رہے، معلوم رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا یہ جو حدیث کا آج ہم نے چیپٹر پڑھا کہ حفاظت حدیث، اس کے قدرتی عوامل جو تھے، تو یہ تمام فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے حدیث کو محفوظ کیا گیا. تو یہ منکرین حدیث کا اعتراض خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے ان دلیلوں کو سامنے رکھ کر کہ حدیثیں محفوظ نہیں کی گئی. صحابہ کرام کا حافظہ بہت تیز تھا، اور اس حافظے کو اسپیشل اس وقت کا جو ماحول تھا، ان کو ایسا ماحول میسر آیا جس کی وجہ سے ان کو حدیثیں یاد رکھنے میں مزید آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے احادیث کو محفوظ رکھا، اس کو آگے پہنچایا، اور پھر اس کے آگے والوں نے ہم تک اس کو آگے پہنچایا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالنے والا بنائے، ہم بھی اس علم کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.